الطاهرين المعصومين المظلومين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض. صلوات. برادران ایمانی، بزرگان محترم اور معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا بالخصوص انتظامیہ امام بارگاہ یثرب ڈیفنس سوسائٹی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ کو یہ موقع مرحمت فرمایا ہے کہ اس سلسلہ اعضاء اور اشرع مجالس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کروں. اور مجھے میرا خیال یہی ہے اور گمان یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جن حضرات نے بھی اس اشرے کو خطاب فرمایا وہ سب مجھ سے بہتر تھے، اور اس میں مجھے اپنی کوتاہی علم کا پورا اعتراف ہے. لیکن آج کی خدمت میں جتنی میری طاقت ہے اور جو میری وساط ہے اس کے پیش نظر ان مجالس میں آپ سے کچھ نہ کچھ عرض کروں گا، اور اپنی کاوش پر اور اپنی کوشش کے مقابلے میں مجھے آپ کے حسن سماعت پر زیادہ بھروسہ ہے. ماشاء اللہ یہ بافہم مجمع ہے اور سمجھدار لوگ ہیں. پھر اس ممبر اہل بیت کا یہ فیض و کمال ہے کہ کوئی بھی اس کے اوپر آ جائے، عطا ادھر سے ہوتی ہے. اگر آدمی اپنی صلاحیت اور اپنی قوت اور اپنی کوشش سے پہنچتا ہوتا تو شاید مشاہیر کے بعد کسی کی ممبر پر آنے کی ہمت ہی نہ ہوتی. مگر مشاہیر کے بعد بھی مبتدی بھی آ کر کے پڑھے تو بقول امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سے کسی نے پوچھا، مولا کبھی کبھی گفتگو ہوتی رہتی ہے اور اس گفتگو میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس کا ہم دوسروں سے جواب دیتے ہیں اور ہماری زبان سے وہ بات نکلتی ہے اور دماغ میں وہ بات آ جاتی ہے جو ہمارے پہلے خیال میں بھی نہیں ہوتی. حضرت نے فرمایا، چونکہ تم ہمارا دفاع کرتے ہو اس لیے اس وقت زبان تمہاری ہوتی ہے، فکر ہماری ہوتی. یہ ہمارے دفاع کا معجزہ ہے کہ تم ہمارے مبصر یا اسپوک مین کی حیثیت سے جب بولتے ہو تو تم سمجھ رہے ہو، تم بول رہے ہو، اصل میں ہماری فکر بولتی ہوتی. ترواز دیجیے محمد و آل محمد. جو انتظامیہ نے تجویز فرمایا ہے موضوع وہ یہی ہے کہ حالات حاضرہ کے تناظر میں شہید انسانیت. امام حسین ہی شہید انسانیت ہیں اور وہ ان کی ریلیونس کیا ہے ماڈرن ایج میں، پوری بات بہت ہی قابل قدر ہے. کیونکہ ہم کسی آدمی کو 1350 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد کیوں یاد کر رہے ہیں؟ پھر اگر آپ غور کیجئے تو یہ امام حسین کی عزا کا معجزہ ہے. اگر تھوڑی دیر کو مان لیجئے کہ ہم محبت کی بنیاد پر انہیں یاد کر رہے ہیں، تو ہم اپنے باپ کو یاد کریں، ہمارے باپ مر گئے، اپنے دادا کو یاد کریں، پر دادا کو یاد کریں، امام حسین کو کیوں یاد کریں؟ اگر سادات کے لیے مان بھی لیا جائے کہ ان کے جد اعلیٰ تھے، امام حسین ایک رشتہ بن جاتا ہے، تو جو عام مومنین ہیں وہ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں جو خواجہ حضرات ہمارے ہندوستان میں، اسے ہمارا بڑا سابقہ ہوتا ہے، وہ تو چند پشتوں سے انہوں نے دین حق کو قبول فرمایا اور اس راہ پر ہیں، لیکن کہیں کہیں پر وہ ہم سے بہتر ثابت ہوتے ہیں، اور محبت کے میدان میں بھی اور عمل کے میدان میں بھی. تو آخر وہ کیوں یاد کریں؟ اور اگر ہم محبت کی بنیاد پر یاد کر رہے ہوتے تو ایک آدمی کو جو 40-50 پشت پہلے گزرا اسے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ ارے جو 2 پشت پہلے گزرا اسے یاد کیجئے. یہ اتنا بڑا مجمع صرف اعلان کر دیتا ہے مجلس ہونے والی ہے، ادا امام مظلوم ہوگی، کتنے افراد کو تو آپ نے بلایا بھی نہیں قاعدے سے، مگر وہ سب مجلسوں میں آئے ہیں، کیونکہ اگر ان کا ذہنی رابطہ حسین سے نہ ہوتا تو ہرگز نہ آتے، اور اگر آپ کے بلانے کی طاقت ہے تو آپ کسی اور عنوان سے بلا کے دکھائیے، آپ حسین کا نام درمیان سے ہٹا دیجئے اور ایک مجلس برپا کیجئے اور کہیے آ جاؤ، اور اگر لوگ آ جائیں تو ہم جانے مگر معلوم ہوا کہ یہ اس کا دربار ہے۔ اچھا آپ تو، میں آج تذکرتن بھی یہ بات آ رہی ہے تو آپ سے کہوں کہ یہاں کے حالات کا تو مجھے بخوبی علم نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں تو مسجدوں میں مسلمان ہوتے ہیں، مندروں میں ہندو ہوتے ہیں، چرچ کے اندر، گرجا کے اندر عیسائی جاتے ہیں، جس کی جو عبادت گاہ ہوتی اس کے اندر ہوتے ہیں، مگر جب دربار حسینی لگتا ہے تو پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا، یہ ہندو ہے کہ یہ مسلمان ہے، کہ یہ سکھ ہے، کہ یہ عیسائی ہے، کہ یہ اس مذہب کا ہے، یہ اس ملت کا ہے۔ تو میں اس کو یوں ہی سمجھتا ہوں کہ جب تک دریا الگ الگ بہتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں، ماشاء اللہ پنجاب کے رہنے والے ہو جانتے ہیں کتنے دریا، یہ وہ والا دریا ہے، یہ وہ والا دریا ہے، اور ایک مرتبہ وہ دریا سب آ کے جب سمندر میں ضم ہو جاتے ہیں، تو یہ جو الگ الگ مذاہب ہیں اگرچہ یہ اچھی تعلیم دیتے ہیں، حق سکھاتے ہیں، مگر ان کی حیثیت دریا کی ہے اور حسین کی حیثیت سمندر کی ہے، یعنی حسین انسانیت کے اس سمندر کا نام ہے جس میں ہر دریا انسانیت کے رخ سے غرق ہونے کے لیے تیار ہے، اور اس پر فخر۔ اچھا میں ماشاء اللہ یہ مجمع تشریف فرما ہے، بات اب شروع کر رہا ہوں، لا رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو اس منزل تک، میں یہ پوچھتا ہوں دنیا میں، دیکھیے اختلافی باتیں تو میں پڑھوں گا ہی نہیں، مجھ کو آتی نہیں ہے پڑھنا، یعنی وغیرہ پڑھوانا بھی چاہیں تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا، ایک مجبوری میری یہ ہے، اس لیے کہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مرکز اتحاد مانتا ہوں، حضرت کے یہاں سے زیادہ اتحاد کا کوئی عنصر ہی نہیں ہو سکتا، ساری دنیا جس بات پر متحد ہو سکتی ہے وہ حسین ابن علی ہیں، کوئی ایسا پوائنٹ نہیں، اس لیے آپ کی کوئی بات ہو تو اتحاد ہی کی بات ہونی چاہیے، اختلاف کی بات تو آپ کی ذات اور آپ کی فکر کے خلاف۔ تو اگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی آپ تلاش کریں گے حسین ابن علی کی ذات کو اور ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان انسانیت کے پیکر کے طور پر کیوں ابھر کے آیا، اس پر آپ کو غور کرنا ہوگا، آپ جب اس پر ماتم کرنے بیٹھتے ہیں، مجلس کرنے بیٹھتے ہیں، یہ صرف ایک دینی مشغلہ نہیں ہے، دینی مشغلہ ہے۔ اچھا ماشاء اللہ یہ مجمع تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے، ابھی شعرا نے بھی پڑھا، سوز خانی میں بھی یہ تذکرہ کیا گیا، جنت کی جاگیر کا بھی ذکر ہوا، یہ سب میں مانے لیتا ہوں، یہ سب ہے، ہم یہ کہتے ہیں اس مجمع سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ آج طے ہو جائے کہ حسین پر رونے سے جنت ملنا نہ ملنا کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، تھوڑی دیر کو مان لیجئے، میری ہائپوتھیسس ہے، مفروضہ ہے، میں اس سے مجمع سے پوچھتا ہوں، آپ کو ایک مرجع تقلید آ کے بتائے کہ بھائی جنت اور جہنم کا فیصلہ صرف اعمال پر ہوگا، عزاداری صرف محبت کی نشانی ہے، اس سے کچھ تعلق نہیں، تو چھوڑ دیں گے؟ دل سے آپ پتہ لگا کے بتائیے، دل سے پوچھئے حسین ابن علی، کیا کوئی ہم لوگ کاروباری بزنس کرتے ہیں حسین سے؟ ہمارا کوئی بزنس ہے امام حسین سے کہ ہم آپ کو روئیں گے تو یہ دیجئے، ہم آپ کو پیٹیں گے؟ یہ تو دنیا کے سیاستدانوں کا کام ہے، حسین اس بادشاہ کا نام ہے جس کے سامنے دل اپنے آپ جھک جاتے ہیں، وہ ایسا معمولی معاذ اللہ آدمی نہیں ہے کہ جس کو کچھ دے تو لوگ آئیں، یہ الگ بات ہے کہ ایسی سرکار ہے کہ اسے پرواہ نہیں کہ بٹتا رہے، کم ہونے کا نام ہی نہیں ہوگا، یہ اس کی شان ہے کہ جب وہ تقسیم کرنے پائے گا وہ زہرا کا لال ہے، اس کے دروازے سے کوئی واپس نہیں جاتا، مگر جو آنے والے ہیں وہ اپنی محبت کے پیش نظر آئے ہیں، زین علی میں محفوظ رہے، کوئی آدمی کاروبار کرنے کے لیے نہیں آیا کہ حسین ابن علی سے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ دین کے اعتبار سے لوگ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دنیا کے تمام افراد کو بلا تفریق مذہب و ملت، جس مذہب کے بھی ہوں، ان کے سامنے دو کیریکٹرز رکھیے، دیکھو بھائی یہ یزید کا کیریکٹر ہے، یہ حسین ابن علی کا کیریکٹر ہے، تم کس کے ساتھ ہو؟ میں کسی سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہ آپ مومن ہیں اور آپ ایک مخصوص اسکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتے ہیں، اس سے پیش نظر نہیں پوچھ رہا، میں ہر آدمی سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سینسبل آدمی لا مذہب صحیح،
اخیس نہیں. اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں دیکھو یزید کا کیریکٹر یہ ہے, حسین ابن علی کا کیریکٹر یہ ہے, تم کیا ہو؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اگر پاگل نہیں ہے, میری شرط اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, بے عقل نہ ہو, دیوانہ نہ ہو, تو وہ سوائے حسین کے دوسری طرف نہیں جائے گا. تو اس کا مطلب ہے ساری دنیا اور پوری کائنات فکری اعتبار سے حسینی ہے. وہ کسی مذہب و ملت کی فرد ہو, اس کا حسین ابن علی سے تعلق ہے. وہ آپ کو تیسرا امام نہ مانتی ہو مگر رہبر انسانیت مانتی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. تو موضوع کے اعتبار سے میں تو اس میں کی ورڈ یہی سمجھتا ہوں کہ انسانیت, اس لیے کہ کی ورڈ اگر شہید انسانیت نہ ہوتا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ امام حسین کی ریلیونس اس زمانے میں کیا ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے شہید اعظم کی ریلیونس کیا ہے, یہ بھی کہا جا سکتا ہے سید الشہداء کی ریلیونس کیا ہے. لیکن جب سبجیکٹ میں یا موضوع میں یہ طے ہو گیا کہ شہید انسانیت کی ریلیونس کیا ہے اس دور حاضر میں, تو اس کا مطلب ہے موضوع انسانیت سے جڑا ہوا ہے. ہر جگہ پر انسانیت سے جڑے گا تبھی شہید انسانیت سامنے آئے گا. تو اس کا کیا کانٹریبیوشن ہے انسانیت کے لیے, انسانیت کو اس نے کیا دیا ہے, انسانیت کے اوپر اس کا کیا قرض ہے, کیا احسان ہے, اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے. اب میں آپ کے سامنے دیکھیں, میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, یہ سورہ نور کی آیت ہے, میں نے ایک ہی ٹکڑا پڑھا اس کا آپ کے سامنے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ جو ہے آسمان کا محاورہ ہے, زمین و آسمان کا نور ہے. سماوات آسمانوں کا ہو گیا, زمین ہو گئی, یعنی ساری کائنات جو ہے اس کا نور اللہ ہے. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح, سورہ نور میں کہا جا رہا ہے آگے کہ اس کے نور کی مثال کیسی ہے جیسے ایک تاخ میں یا ایک گلوب میں یا ایک قندیل میں ایک چراغ روشن ہے. اب دیکھیں یہ نہیں کہا کہ واقعی ایسا ہے, یہ مثال ہے. دیکھیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ تشبیہ سمیلے یا استعارہ جو میٹافر ہوتا ہے, اس سے ذہن کو قریب لانے کے لیے کہا جاتا ہے. اب حضرت علی شیر خدا ہیں, تو کیا امیر المومنین یوں چلتے ہیں یا پنجوں میں ناخن بڑے بڑے ہیں یا شیر کی طرح کی شکل ہے؟ شیر کی ایک صفت ہے شجاعت, بہادری. تو جب حضرت علی کو شیر سے مثال دی جاتی ہے حضرت علی کی, تو اس کا مطلب ہے بہادری امیر المومنین کی جو ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اگر کسی کی صحابت کا تذکرہ کرنے میں بادل کس سے اس کا ذکر کیا جائے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آسمان پر اڑتا پھرتا ہے اور اس سے پانی ٹپکتا رہتا ہے, ایسا تذکرہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے استعارہ جب بنتا ہے تو کسی صفت کی بنیاد پر بنتا ہے, وہ میٹافر یا وہ سملے جو مثال یا تشبیہ بنتی ہے. اللہ نے کہا اللہ کی نور کی مثال, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح, اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ ایک گلوب کے اندر یا قندیل میں یا کمل میں رکھا ہوا ہو. المصباح فی زجاجہ, ایک چراغ ہے اس کی مثال, وہ چراغ ایک ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے جس کے گرد ایک چمنی ایسی ہے, ایک گلوب ہے, ایک کمل ہے, اس کے اندر وہ چراغ ہے. اب دیکھیں ابھی یہاں سے شروع کیا, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح, وہ قندیل کے اندر چراغ ہے, اور چراغ یوں ہی نہیں رکھ دیا گیا, چراغ کے اوپر ایک طرح کا کمل بنا ہوا ہے, وہ رکھا ہوا ہے جس کے اندر چراغ ہے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح, المصباح فی زجاجہ, اب اس زجاجہ کیسا ہے, جو کمل ہے کتنا صاف ہے. الزجاجتو کانہا کوکب دری, اور وہ جو کمل ہے وہ اتنا صاف ہے جیسے چمکدار ستارہ موتی کی طرح چمک رہا ہو, اتنی شائننگ اس کے اندر ہے, اتنی چمک ہے اس زجاجہ میں یا گلوب میں جس کے اندر چراغ رکھا ہوا ہے. کانہا کوکب دری یوقدو, وہ جلتا کیسے ہے, من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ, وہ ایسے زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن ہے جس میں نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے. ابھی دیکھیں اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں, نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. لا شرقیتم ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء,
اور اس کی چمک ایسی ہے, اس کے اندر جو تیل پڑا ہوا ہے, یکاد نئی تو ہاں یوزی ہو, اب جو اس کے اندر تیل پڑا ہوا ہے اس کی کیفیت کا بیان ہو رہا ہے, لو تمسس ہو نار, وہ ایسا بھڑک رہا ہے, اتنا صاف و شفاف ہے کہ آپ کی ضرورت میں ایسے ہی روشن ہوا چاہتا ہے. نور نلا نور, نور کے اوپر نور ہے, یاد اللہ ہو لنور ہی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے. صلوات بیگ محمد والے ہم. ماشاء اللہ باپ ہے مجمع تشریف فرما ہے, اور یہ بادی بات اہل بیت کی شان ایسی ہے کہ فضائل اہل بیت میں آ کے اسلام کے جتنے مکاتب فکر ہوتے ہیں سب مجتمع ہو جاتے ہیں, سب اکٹھا ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ بڑی بزرگ شخصیت ہے, تو صوفیاء کرام میں حضرت حسن بصری کا بڑا دخل ہے, بڑی عظمت ہے اور حیثیت ہے, اور ان کی ایک خاص صفت ہے جناب حسن بصری کی کہ وہ صحابی رسول نہیں ہے, رسول اللہ کا زمانہ نہیں پایا حسن بصری نے, یہ بات ہے. تابعی ہیں, تابعی اسی کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا مگر صحابی پیغمبر کو دیکھا ہے اور ان کا زمانہ گزارا ہے, وہ تابعی کہلاتا ہے. تو حسن بصری تابعی ہیں مگر ان کی زیادہ تر حدیثیں جو ہیں وہ ڈائریکٹلی نریٹ ہوئی ہیں. حضور رسول اللہ نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا, کسی نے پوچھا حسن بصری سے کہ آپ نے تو پیغمبر کا زمانہ نہیں پایا اور آپ پیغمبر کے حوالے سے حدیث نقل کرتے ہیں. ارشاد فرمایا, میں علی ابن ابی طالب کی جتنی حدیثیں ہیں اس خوف سے ان کے نام سے نقل نہیں کرتا ہوں کہ لوگ قبول نہیں کریں گے, میں نے ان سے پائی ہیں, میں رسول سے اس لیے نقل کر دیتا ہوں کہ اول و آخر میں کوئی فرق نہیں ہے, اول و نا محمد و آخر و نا محمد و اوسط و نا محمد و کل و نا محمد, تو جو اول ہے وہی آخر ہے. سنی ہے علی ابن ابی طالب سے, بتاتا ہوں کہ رسول سے سنی ہے کیونکہ دونوں میں فرق نہیں ہے. حسن بصری کی یہ عظمت ہے. جناب حسن بصری کے علاوہ ابو الحسن مغازلی شافعی ہیں, ہمارے مکاتب فکر میں برادر اہل سنت کیا جس وقت کے جو چار اسکول آف تھاٹ ہیں, حنفی شافعی مالکی حنبلی, اس میں شافعی مسلک جو ہے شافعی اسکول آف تھاٹ ہے, وہ ابو الحسن شافعی, جناب ابو الحسن شافعی ان دونوں کی روایت تفسیر در منصور بہت مشہور تفسیر ہے, اس میں اس آیت کی, میں نے اتنا حوالہ اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا جا رہا ہے تفسیر در منصور میں ان دو آدمیوں کے حوالے سے کہ معنی کیا ہے. دیکھیے ایک قرآن, یعنی کہ یہی معنی ہے, قرآن مجید ایک ایسی گویا ایسا میدان ہے, ایسا خزانہ ہے جس میں خود بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر لفظ کے 70 معنی ہیں, ہر معنی میں 70 گہرائیاں ہیں, بتون ہیں, مگر کبھی کبھی ان کو نقل کیا جاتا ہے تو آیتوں کے اندر کچھ شخصیات ہوتی ہیں جن کا بیان کر دیا جاتا ہے. اللہ نور ہے زمین و آسمان کا, کسی صاحب نے دیکھا ہے ہمیں تو نیند رہا ہے کہیں پہ زمین و آسمان کا نور, سورج کا نور دکھائی پڑتا ہے, چاند کا دکھائی پڑتا ہے, بجلی دکھائی پڑتی ہے, اللہ نور السماوات والارض, تو نور ان معنوں میں تو کہا نہیں گیا کہ جیسے ایک روشنی نکلتی ہے ہماری آنکھ سے ٹکراتی ہے اور آنکھ سے ٹکرا کر کے کہیں چلی جاتی ہے, ان معنوں میں نہیں. وہ یہ دو حضرات کہہ رہے ہیں کہ وہ نور کیا ہے, کہا اس میں جو مصباح ہے اس میں کیا چیز ہے, فرمایا یہ جو مشکات کا لفظ آیا ہے تاف, مشکات کے معنی تاف بھی ہوں گے, مشکات کے معنی قندیل سے بھی لیے جائیں گے, گلوب بھی لے سکتے ہیں جو پورا چھایا, جیسے آپ نے فانوس ملاحظہ فرمایا ہوگا ایک بڑا سا اس کے اندر شراب ہوگا, تو فرمایا یہ مشکات جو ہے یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اس آیت کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے. مشکات کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ مشکات سے یہاں قرآن میں مراد لی گئی ہے فاطمہ زہرا. اس کے بعد فرمایا کہ مشکات کے بعد مصباح ہے, چراغ اس کے اندر رکھا ہے, مصباح سے مراد حسن و حسین ہیں, دونوں شہزادے جو ہیں یہ چراغ کی صورت میں ہیں جو مشکات کے اندر موجود ہیں جو بچے ہوئے ہیں اس میں. ارشاد فرمایا اس کے بعد کہ جب یہ کہا گیا کہ اس کے اندر مشکات ہے مصباح ہے بنائے گئے, اب جو بات آگے بڑھی, اب جو جاجا وہ جو ہے اس کے اوپر جو چڑھا ہوا ہے اس کو کور کیے ہوئے ہے, اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. وہاں سے بات آئے. پھر فرمایا کہ جس زیتون مبارک کے تیل سے یہ روشن ہے, اس میں ارشاد فرمایا اس کی کیفیت اس لیے یہ ہے کہ وہ شرقی نہیں ہے وہ غربی نہیں ہے. تو یہاں پر مراد ہے کہ یہ افراد نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں. جناب ابراہیم کے لیے قرآن نے خود بھی نقل کیا ہے کہ وہ مسلم تھے, نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, نہ شرقیت ہے نہ غربیت ہے. اور جب یہ کہا کہ یکاد و زیتہا یضیء, وہ اس طرح روشن ہے چمک رہا ہے, اس سے مراد ان کی علم کی زیادتی ہے. یہاں نور وہ علم ہے جو ان سے پھوٹا پڑ رہا ہے, اور یہ اپنے آپ روشن ہے, اسے کسی آگ کی یا روشنی کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ علم محمد و آل محمد کو کسی کے ذریعے کی ضرورت نہیں ہے. ارشاد فرمایا اور یہ کہا, جب کہا نور علی نور, ایک نور کے بعد دوسرا نور, تو یہ 12 اماموں کے سلسلے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہر امام جو آ رہا ہے وہ نور علی نور ہے. ارشاد فرمایا یہد اللہ, اللہ جس کی چاہے ہدایت کرے, نور ہی میشا, جس کو چاہے نور کی طرف ہدایت کر دے. اس سے مراد ہے محبت محمد و آل محمد, جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے کہ وہ نور کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ محمد و آل محمد. تو اللہ نور السماوات. اچھا ایک عجیب بات ہے, مولانا مودودی صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے, پوری تفسیر ہے اس آیت میں, یہ لکھا ہے انہوں نے جہاں پر یہ لا شرقیت ولا غربیہ لکھا ہے, تو فرمایا کہ زیتون کی ایک خاص کوالٹی ہوتی ہے زیتون کے درخت کی, وہ ان کی تفہیم القرآن تفسیر میں مل بھی جائے گا اگر آپ ملاحظہ فرمانا چاہیں. تو جو زیتون کا پیڑ کھلے میدان میں ہوگا, جس میں روشنی کا رخ ایسٹ سے بھی ہو ویسٹ سے بھی ہو, پورب سے بھی روشنی آتی ہو پچھم سے بھی روشنی آتی ہو, اگر کوئی درخت اس طرح کا ہے, اس کا زیتون کا تیل جو ہوتا ہے وہ انتہائی شفاف اور بالکل اتنا حساس ہوتا ہے کہ اس کی جیسی روشنی نہیں ہوتی. اور اگر ایک سائڈ سے دھوپ پاتا ہو, یعنی یا تو وہ شرقی ہے کہ جب پورب کی طرف دھوپ ہوتی ہے تو مل جاتی ہے, یا غربی ہے کہ جب مغرب کی طرف دھوپ ہوتی ہے تو اس کا تیل جو ہوتا ہے وہ غلیظ ہوتا ہے اور اس کی روشنی مدھم ہوتی ہے. تو ارشاد فرمایا ہے کہ لا شرقیت ولا غربیہ میں یہ بھی کوالٹی ہے کہ اس کی روشنی ایسی ہے کہ جس میں ذرا سی بھی کسی طرح کی ملاوٹ یا کمزوری کا امکان نہیں ہے. اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ نور السماوات والارض, اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جو حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے, حدیث مبارک میں کہا گیا ہے کہ مصباح الہدا ہدایت کا چراغ ہے. اب قرآن سے ملائیے, وہاں مصباح کہا جا رہا ہے, یہاں ہدایت کی بات کی. اگر کوئی آدمی اللہ کو نور انہی معنوں میں سمجھتا ہو کہ جو روشنی ہے, بھی ایک مومن تھا, پوری زندگی تو بیچارے کی آنکھیں نہیں, آخری عمر میں کیٹریکٹ وغیرہ ہو گیا, روشنی جاتی رہی, تو کیا نور پروردگار سے بھی بہرا ہو گیا؟ ذرا بندے ہو گئے, اب کوئی نظر نہیں آتا, کہا اب ختم, تو بھی چلو نور بھی گیا, اب اللہ کا نور بھی نہیں دکھائی پڑے گا. تو یہ اللہ کا نور ان معنوں میں ہے ہی نہیں ہے کہ جو آنکھوں سے کسی جرم سے نکلے, کسی جسم سے نکلے اور ہماری آنکھ پر پہنچے اور روشن ہو جائے. اس کا پورا تعلق بصیرت سے ہے, انسان کی اس کوالٹی سے ہے کہ جب انسان حقیقتوں کو پہچان لیتا ہے. آپ غور فرمائیے گا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہدایت کے چراغ کے طور کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے, تو آپ کو یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ حضرت کی جتنی شان ہے اور حضرت کی جتنی ناز اٹھائے اللہ کے رسول نے اور مشیت نے, کیا بلا وجہ اٹھائے؟ بھی ایک آزاد ہے کہ نور کی بات آ گئی تو میں آپ سے عرض کر دوں, تب نہ جانے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ماں سے اور باپ کے توسل سے بچے پیدا ہوتے ہیں, پورا معاشرہ ہر آدمی دنیا میں ایسے ہی پیدا ہوتا ہے, مگر کسی بچے کا یہ نہیں کہ ماں کے بطن میں ہو تو اتنی روشنی پھوٹے اس سے اندھیرے میں کہ سوئی ڈھونڈ لی جائے. تو کسی معمولی حیثیت کی یہ روایت نہیں, جناب فاطمہ نے امام حسین کی فضیلت میں نقل فرمایا. صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جب حسین میرے بطن میں تھا تو میری یہ کیفیت ہوتی تھی کہ میں تاریک کوٹھری میں بھی اندھیرے میں چلی جاؤں تو اتنا نور ساتے ہوتا تھا. یہ وہ روایت کر رہا ہے جو خود نور ہے. اتنا نور ساتے ہوتا تھا, میں تو یوں کہوں گا کہ یہ نور علی نور ہے, نور سے نور ساتے ہو رہا ہے. اتنا نور ساتے ہوتا تھا کہ اگر سوئی پڑی ہو, جس کا ڈھونڈنا انتہائی مشکل کام ہے, اس روشنی میں بھی شاید مشکل ہو جائے, مگر میں ڈھونڈ لیتی تھی. تو بے وجہ قدرت ایک آدمی کے ناز اس طرح اٹھا رہی ہے. اب اور فرمائیے. پھر فضیلتوں میں جناب یحییٰ کی فضیلت پیغمبر کی حیثیت سے اور امام حسین کی فضیلت میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ 6 مہینے کے پیدا ہوئے, جو نارمل پیریڈ ہے ولادت کا وہ 9 مہینے, 8 مہینے, 8.5 مہینے, 9 مہینے ہے. اور 6 مہینے کا بچہ اگر ہو بھی جائے تو سروائیو نہیں کرتا. یہ ایک معجزہ قدرت نے قرار دیا کہ جناب یحییٰ کو بھی 6 مہینے کا رکھ پیدا کر کے بچایا, اور جناب امام حسین کو. اس میں بھی اس کی مصلحتیں ہوں گی کہ جب ہم کو لانا ہے کسی کو نور کی حیثیت سے تو جو چاہیں ہم کریں. یہ تو بچپن میں ولادت سے لے کر کے ہیں. اور اب اگر آپ خود بتائیے کہ ایک آدمی جب یہاں پر کوئی خطیب بیٹھا ہوا خطبہ دے رہا ہو تو یہ اس کی تہذیب نہیں ہے کہ کسی اپنے قریب ترین عزیز کے آنے کے اوپر خطبے کو توڑ دے. بچہ گر جائے گر جائے. کوئی بچہ آ رہا ہو کتنا بھی قریب ہو, اس سے اس کا بیٹا ہو, نواسا ہو, پوتا ہو, کوئی بھی آ رہا ہو, اگر گر جائے اور خطیب اتر جائے اور اپنی مجلس کو روک دے یا چلا جائے, آپ کیا رائے قائم کریں گے؟ وہ بھی اچھی, اور یہ پیغمبر جیسا ذات, جن سے بہتر ذات کا تصور نہیں. تمام مسلمان جمع ہیں, امام حسین آ رہے ہیں. اچھا کیا سن رہا ہوگا, کیونکہ جب رسول رخصت ہوئے تبھی تقریباً 7 سال کا سن تھا, تو 7 سال سے تو کم ہی رہے ہوں گے, جتنے بھی بڑے رہے ہوں. قبا کے دامن میں الجھ کے گر گئے. میں آپ سے بتا دوں, امام کبھی گرتا گرتا نہیں ہے. یہ میرا عقیدہ نہیں ہے کہ امام یوں گر جاتا ہے. اس کا گر جانا بھی مصلحت الہی ہوتی ہے. وہ گر جائے تو قیامت آ جائے, اتنا اعتماد ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ قدرت اس کی ہدایت کے لیے ہوتی ہے, وہ اٹھانے کے لیے آتا ہے, گرنے کے لیے نہیں آتا. مگر یہاں پر بات یہ ہے کہ قدرت یہ بھی چاہتی ہے کہ تعارف حسین کا ہو جائے. یہ تعارف حسین ہے, اس لیے الجھ کے. اب روایت میں یہ الجھ کے گر گئے. رسول نے اتنے آدمی سے بیٹھے تھے, صحابہ کرام تمام قابل عظمت شخصیتیں تشریف فرما تھی, کسی سے کہتے اٹھا لو بچے کو لے آؤ, مگر خود ممبر سے اتر گئے. اب میں کہتا ہوں فکری طور پر, اگر میں ہی ممبر سے اتروں اور باہر چلا جاؤں تو جتنا مجمع ہے سب دیکھنے لگے گا. اس کے بعد کچھ کر کے آؤں, پھر ممبر پر بیٹھوں, پھر بیٹھے ممبر پر آ کے. اب میں کہتا ہوں حسین کو اٹھا ہی لیا تھا تو نیچے چھوڑ کے ممبر پر چلے آتے, حسین کو لے کے آئے, اپنے پہلو میں بٹھا لیا ممبر پر. پورے ارشاد فرمایا, یہ حسین ہے, کون نہیں جانتا یہ حسین ہے, اسے پہچان لو. کیا پہچانتے نہیں ہیں؟ نہیں سب پہچانتے ہیں, مگر آپ بتائیے یہ پورا واقعہ اگر رسول نے اس طرح پیش نہ فرمایا ہوتا تو کسی کو آج یاد ہوتا؟ یعنی نبوت کی وہ ذمہ داری تھی کہ امامت کی شناخت کروا رہی تھی. پہچان لو یہ حسین ہے, اور جب وقت پڑے تو اس کی نصرت کرنا. یہ کہا جا رہا تھا نصرت کرنا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ رسول کا کوئی فرمان وقت کے دامن میں قید نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جو پیغام وہاں ان کو دیا گیا تھا وہی پیغام آپ کے لیے بھی ہے کہ جب حسین پر وقت پڑے تو نصرت کرنا. یہ عزائے امام سوائے نصرت کے اور کیا ہے؟ یہ حسین کی جو عزا ہوتی ہے, نصرت حسین ابن علی ہے جو کی جا رہی ہے. اب اگر وہاں ہوتے تو حربوں سے حسین کی نصرت کرتے, مدد کرتے. یہاں ہے تو ان کی فطر کو بچا کر کے اس نصرت کو کیا جا رہا ہے. اچھا میں کہتا ہوں اب بات آگے بڑھتی ہے. یہ بتائیے امام حسین ابن علی جس دن میں بھی رہے ہوں, چند برس کے رہے ہوں, رسول اللہ مسجد میں تھے, سجدے میں تھے. کہاں سے سجدہ ہوتا ہے؟ جو لوگ حضرات مسجد نبوی میں گئے ہیں, نماز ہو رہی ہے, ایک بچہ آتا ہے, بچہ آئے اور اگر پشت پر چلا بھی آئے تو آپ کیا کریں گے نماز میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنبھال کے بچے کو اتار دیجیے. نہیں, نماز ہو جائے گی بھائی, ٹھیک ہے, آپ کا قابو نہیں ہے, بچہ آ گیا, آپ نے سنبھال کے اتار دیا اس کو, چوٹ بھی نہیں لگی, نماز تمام ہو گئی. مگر رسول اللہ نے نماز کو اتنا طولانی نہیں فرما دیا. نماز روایت میں 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ارشاد فرمایا کہ 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہنا. یعنی بعض افراد کو تو اٹھ کے دیکھنا بھی پڑا کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اب نارمل بات ہو جاتی تو انسان مجبور بھی ہوتا ہے, اگر ہم ہوتے تو شاید ہم بھی یہی کرتے. میں کسی پر اعتراض کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کبھی اتنا طولانی سجدہ رسول اللہ نے نماز میں نہیں کیا تو وہ پیغمبر کو دیکھا لوگوں نے پھر سجدے میں سر رکھ دیا اور اس کے بعد نماز ہوتی رہی. اور اب رسول اللہ سے تو پیغمبر اگر یہ کہتے ہیں میں حسین کی محبت کی وجہ سے اور نوازے کی محبت کی وجہ سے نہیں اٹھا تو ساری دنیا آگے اعتراض کرتی کہ دیکھیے نوازے کی محبت میں اس طرح غرق ہے. پیغمبر نے جو بات بتائی وہ یہ نہیں کہ میں نہیں اٹھا, کہا جبرائیل نے دانو پکڑ لیے اٹھیے گئے نہیں. جب تک حسین خود سے نہ اتر جائیں آپ نہیں اتریے اٹھیے, سجدے کو طول دیجئے. میں یہ کہتا ہوں کہ سوائے حسین ابن علی کی تعارف کے اس کے پیچھے کوئی دوسرا راز ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا پہچان لے. اور میں کہتا ہوں کہ اتنا یہ بھی کمال ہے کہ حسین کے آنے سے سجدہ طولانی ہوا, کم نہیں ہوا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ سجدے کو نماز کی معراج مانا گیا ہے. اگر صاحب معراج کا سجدہ ہو تو اس سجدے کی کیا کیفیت ہے. گویا حسین یہ بھی چاہتے تھے کہ معراج پیغمبر ذرا طولانی ہو جائے, جلدی نہ ختم ہو جائے. صلوات بھیجے محمد علی محمد. ہے اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ پیغمبر نے بچپن میں نہ جانے ہوئے جستا جستا واقعات سے بات کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے موضوع سے پیش کر رہا ہوں کہ امام حسین کی بچپن میں جتنی نازبرداری اہل بیت سے کروائی گئی اور رسول بالخصوص رسول اللہ نے کی وہ آپ کے سامنے. اچھا یہ آپ بتائیے کہ بچے فرمائش ہمارے یہاں کرتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں, بچے فرمائش کرتے ہیں, لیکن وہ بچے ہیں. جو آدمی بطن مادر میں تسبیح کرتا ہو, ولادت کرنے کے ہونے کے بعد سجدہ کرے, وہ ایسا بچہ ہے کہ اپنی ماں سے یہ ضد کرنے لگے. اگر وہ ضد کرتے ہوتے تو اس وقت بھی کرتے جب تین دن گھر سے دھواں نہیں اٹھتا, تین دن تک گھر میں کھانا نہیں ہوتا, تین دن لگاتار روزے رکھے جاتے ہیں, تو اپنے ماں باپ سے ضد کرتے, فرمائشیں کرتے. مگر یہ فرمائش کہ اگر شب عید کی فرمائش کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں نئے, اگر میں حسن حسین سے پوچھوں کہ آپ نے یہ فرمائش کر دی ہے تو عام بچوں جیسی بات ہے, تو شاید ہمارے دونوں مولا یہی جواب دیں کہ تو یہ نہیں جانتا ہماری فرمائش اس بنیاد پر نہیں ہے, ہماری فرمائش اس بنیاد پر ہے کہ دنیا میرے ماں کے مرتبے کو پہچانے, میری ماں کی عظمت ساری دنیا کے سامنے آ جائے. وہ اور ہوتے ہوں گے جو بازاروں سے لاتے ہوں گے, میری ماں کا تو ارادہ ہی کافی ہے. ماں نے بھی بچوں نے کہا, ماں نے آپ سنتے رہتے ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ بچوں کے کہنے پر ماں نے کہا تھا خیاط لائے گا, سو جاؤ خیاط لے کے آئے گا. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ میں کہ آپ نے ایک بات بچے ضد کر رہے تھے, بچوں کی ضد کو ٹالنے کے لیے آپ نے کوئی ایک بات بچوں سے کہہ دی, چلو چھٹی ملی, اتفاق سے وہ پوری ہو گئی. اب بچہ کسی پھل کے لیے آپ سے فرمائش کر رہا تھا, آپ نے کہا پریشان نہ ابو لے کے آئیں گے, اتفاق کی بات وہ ابو لے کے چلے آئے. اب وہ بچہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہے کہ آپ نے جو بات کہی تھی وہی ہو گئی, لیکن یہ سچ تو نہیں ہے. غور فرما لیجیے گا, اسے صداقت نہیں ہے, یہ اتفاق ہے. ہم بولے تھے جھوٹ, وہ اتفاق سے سچ ہو گیا, حالات ایسے پیدا ہو گئے. اہل بیت غلط بات کہتے نہیں, اب آپ غور فرما لیجیے گا, اہل بیت غلط بات. اگر فاطمہ نے یہ کہا خیاط لے کے آئے گا اور اتفاق قدرت نے بھی یہ چاہا کہ بھائی ان کی بات غلط نہ ہو, اب انہوں نے کہی دی ہے تو جاؤ لے کے جاؤ کپڑے, وہ ایک الگ بات ہوئی. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ شاید قرآن مجید کا یہ ٹکڑا جو اہل بیت کی فضیلت میں سورہ دہر میں موجود ہے, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اے اہل بیت تم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے. تو گویا یہاں پر بس دیکھیں بہت فرق ہے. ہم یہ نہیں کہتے سارے انبیاء سچے ہیں, بہت سے مومنین سچے ہوتے ہیں, ان کی ایمانداری جناب سلمان کے سچ کی پیغمبر نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا, جناب ابو ذر کی صداقت کی تعریف کی, تب نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جن میں صداقت ہے. لیکن ایک فرق آپ غور فرما لیجیے گا جب چاہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ ہم اگر سچے ہوئے اور ہم سچ بولتے ہیں تو ہم واقعے کے پابند ہوتے ہیں, جو واقعہ ہو اس کے اعتبار سے ہم کہیں گے وہ سچ ہو جائے گا. اور اس میں اگر سمجھنے میں کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ خود ہم ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں کیا ہوا. جناب یونس نے بتایا تھا کہ وینس ڈے کو بدھ کو چہار شمبا کو عذاب آئے گا, اللہ نے کہا تھا نا, یہ نہیں کہا تھا نازل کریں گے, آیا بھی اور واپس بھی چلا گیا, یہ آپ کے معلوم ہے. تو انہوں نے سچ بولا, مگر واقعہ جناب عیسیٰ کے واقعات میں ملتا تھا کل دلہن مر جائے گی, ان کا کہنا بالکل حق بجانب تھا, لیکن اس کے اندر جو چینجز آئے اس کی وجہ سے کہا کچھ تھا ہو کچھ گیا. محمد و آل محمد کے سچ میں اور دیگر لوگوں کے سچ میں یہی فرق ہے, وہ واقعے کے مطابق صداقت کی بات کرتے ہیں. اہل بیت کی شان وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ پر یہ ہے کہ سچ ان کے اعتبار سے ڈھلتا ہے. میں اس کی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں, سچ جب یہ ارادہ کر لیں گے تو وہی دیکھیں, میں آپ بہت ہی عام مثال ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں, امیر المومنین کے فضائل میں بیان کی جاتی ہے کہ جدھر جدھر علی مڑیں گے ادھر ادھر حق مڑے گا. اگر یہ کہا جاتا حق جدھر جدھر جائے گا علی ادھر ادھر جائیں گے تو یہ بھی بڑی فضیلت کی بات تھی. تو ایک آدمی کی یہ بات ہے کہ سوائے حق کے کچھ کرتا نہیں, جدھر حق جاتا ہے. مگر بیان یہ نہیں کیا گیا کہ حق جدھر جائے گا علی ادھر جائیں گے, علی جدھر جائیں گے حق ادھر جائے گا. یہ علی کا کام نہیں ہے حق کو دیکھیں, حق کا کام ہے کہ علی کو دیکھیں. صلوات محمد علیہ وسلم. بہت مشہور واقعات میں صرف نتیجہ نکالنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب اس میں نماز جنازہ والا پورا قصہ بنا کے لائے تھے, پورا ایک مردہ بنا کے لائے, کوئی شبیح کسی کی شبیح صحیح بنائی تو ایک زندہ انسان کو حضرت علی کے سامنے لے کے آئے تابوت میں لٹا کے, بالکل کفنا وفنا کہ اس کی ماں روتی ہوئی آئی, پیسے ویسے لیے, چلو علی سے کہو ابھی مذاق کیا جائے گا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. یہ واقعات سنتے رہتے ہیں. امیر المومنین نے تین مرتبہ پوچھا پڑھا دوں نماز جنازہ, پڑھا دوں جی حضور پڑھا دیجیے, اور آپ گویا آپ پڑھائیں گے تو پھر مغفرت بھی ہوگی اور بخشش بھی ہوگی. اب جتنی جتنے جملے طے کر کے آئے امیر المومنین کھڑے ہوئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے, اب آپ کو اندازہ ہے نماز جنازہ تمام ہو گئی. جب نماز جنازہ ہو گئی سب ہنسنے لگے, آپ نے جدہ کی نماز جنازہ پڑھا دی, امیر المومنین نے کہا اٹھاؤ. ارے اٹھاؤ تو بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا ہے, اٹھتے ہی نہیں, مردہ ہے وہ. اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ کے اس کو دوبارہ زندگی عطا کر دینا یہ امام کے تصرفات ہیں, مگر اس وقت تو مردہ ہو ہی گیا. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہے حق ادھر ادھر مڑے گا جدھر ادھر علی مڑیں گے. گویا آج ملک الموت کا امتحان ہو رہا ہے بھائی, علی کی نماز جنازہ کی تکبیر نہ ہونے پائے کمال, یا اس سے پہلے روح کھنچ جائے. علی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, اب جیسے ہی ان کی اللہ اکبر ہو اللہ کی الف نہ نکلے کہ روح کھینچنا تمہارا کام ہے, آج دیکھتے ہیں آج ملک الموت تمہارا. اس نے روح کھینچ دی, یعنی حق ادھر ادھر مڑے گا جدھر جدھر علی جائیں گے. علی کا کام نہیں ہے کہ واقعی اگر یہ بتا دیتے ارے یہ زندہ ہے بے وقوف بنا کے لائے ہو اسے نماز جنازہ, تو یہ تو عام آدمی کی بات تھی. ایسے بہت سے افراد ہو سکتے ہیں جو بتا دیتے. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے اپنے تصرفات دکھائے. میرا کام حق کو پہچاننا نہیں, حق کا کام میرے اسٹیپس کو پہچاننا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس تو اسی طرح سے وہ کمال ہے کہ ادھر انہوں نے ارادہ کیا, یہ نہیں ہے ارادہ کیا کہ خیاط لے کے آئے گا وہ بات ڈھل گئی. یہ ان کا ارادہ کافی ہے, اس ارادے سے ہی پوری مشینری کی حرکت میں آ جائے گی. اس میں یہ نہیں کہ وہ اگر یہ کہا ہوتا میں دعا کروں گی میں اللہ سے طلب کروں گی, کہہ سکتی تھیں تو بھی مستجاب الدعوات تھی, مگر نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ خیاط لے کے آئے گا. اچھا لانے والا بھی جب لے کے آیا تو اس نے یہ نہیں کہا میں رضوان جنت ہوں. دیکھیے پوسٹ کا روب وہاں پر ڈالا جاتا ہے جب آدمی کمتر ہو. میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, میں اپنے لا ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہوں مان لیجیے, تو میں کسی لیکچرر کے سامنے تو کہہ سکتا ہوں میں پروفیسر ہوں, لیکن جب وائس چانسلر کا فون آئے تو وہ بات کر رہا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں پروفیسر ہوں. جب میں کہوں گا میں پروفیسر ہوں تو کہے گا میں وائس چانسلر ہوں. تو نیچرل ہے کہ جب پوسٹ بازمت ہو جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں اگر وہ آ کے کہتا کہ رضوان جنت ہوں تو یہ اس آدمی سے کہہ سکتا ہے جس کو جنت میں جانے کی خواہش ہو، پریشان ہو، جو مالک ہے جنت ہو، اس سے کیا کہیں؟ یعنی حج شہزادی کو یہ ہفتہ پوچھیں کہ اچھا اچھا ہمارے سرونٹ ہو، تو یہ تو وہاں اس نے یہی سوچا کہ یہی بہت بڑی پوسٹ مل گئی ہے کہ خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، کہہ دوں ایک ایڈیشنل پوسٹ آج مل گئی ہے، وہی مل جائے. اس نے کہا میں خیاط الحسنین، انہوں نے بھی کہا تھا درزی لے کے آئے گا، یہ نہیں کہا تھا رضوان لے کے آئے گا. رضوان کہہ نہیں سکتا کہ میں رضوان ہوں، اسے خیاط کہنا ہے. کپڑے آ گئے. اب یہ بھی قدرت کا کمال ہے، جب بچوں کی خواہش تھی تو اس کے مطابق ہی بھیج تھی. صبح ہوئی، سفید کپڑے، وائٹ ڈریسز ہیں، جنت سے آئے. شہزادوں نے کہا ہمیں تو رنگین چاہیے. میں کہتا ہوں کہ کیا پھر وہی بچوں والی جد؟ لیکن پھر وہ یہی فرمائیں گے کہ ہم اپنی ماں کے اقتدار کو ساری دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں. ماں نے کہا اچھا بتاؤ کس رنگ کا کپڑا چاہتے ہو؟ کشت میں پانی بھرا گیا. دنیا کے جتنے ڈائی کرنے والے ہیں سب کو میں دعوت دیتا ہوں، ایک ہی سلوشن سے دو رنگ نکالیں. ایک کپڑے کو رنگ، ایک کلر کر لیں، دوسرے کپڑے کو رنگ نہیں ڈالا. بس ایک شہزادے، بڑے شہزادے نے پوچھا تمہارا کپڑا کیسے تھی؟ وہ سبز چاہیے. اسی پانی سے نکالنے میں سبز کر دیا. تمہارا کیسا چاہیے؟ سرخ چاہیے. اسی پانی میں ڈالا، وہ پانی میں کپڑا سرخ ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں انہیں رنگ کی محتاجی ہے، یہ اس لیے ہے کہ ان کی صداقت کے مطابق واقعہ بنتا ہے. ان کا ارادہ ہی کافی ہوتا ہے بات کو بنا دینے کے لیے، یہ ان کا اقتدار ہے. اب جب یہ آ گیا تو ساری شہزادی تک ہی نہیں. اب رسول سے مجھے ناکا نہیں تو کیا پیغمبر کے پاس ناکے ختم ہو گئے تھے؟ خود پیغمبر ہی کا ناکا موجود تھا. اور ہم نے اونٹ کون دی؟ ایسی خاص بات ہے، چلو بیٹھ جاؤ کسی اونٹ کے اوپر بیٹھ جاؤ. امیر المومنین کے پاس سواری تھی، تر سواری، ناکا نہیں. تو پیغمبر نے یہ نہیں کیا بلکہ حسن حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، چلو یہ تمہارا ناکا ہے. نہانا مگر سب کے ناکوں کی مہارے ان کے ہاتھ میں ہیں، تو اپنی زلفیں لے لیں، یہ لے لو. اچھا اب یہ غور فرمائیے گا، بچوں کی ضد بھی ہو تو ضد کی کا کوئی معیار ہوتا ہے نا؟ اگر اس میں معرفت نہ ہو تو پھر پیغمبر کے معذ اللہ کردار کے اوپر ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے دے دیا اور اس کے بعد چلے. اب پوچھنے والا کہہ رہا ہے، بچوں سے خوش ہو کے کہہ رہا، بات اچھی کہی تھی بچوں، کتنی اچھی تمہاری سواری ہے. تو رسول اللہ کو یہ بھی ناگوار ہوا، کہا سوار کتنے اچھے، یہ نہیں دیکھتے. یعنی سواری دیکھنے میں یہ نہ دیکھو کہ سوار کیسے. اب بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کے ناکے آواز دے رہے ہیں، آواز نکال رہے ہیں، ہمارا ناکا نہیں. پیغمبر نے بھی ذکر پروردگار میں ان لفظوں کو، اس لفظ کو استعمال کیا جو آواز بن جائے. ارشاد فرمایا الف ہو. پیغمبر کتنی مرتبہ الف ہو کہتے تھے؟ ارے نماز شب میں ہی جو حضرات پابند ہیں 300 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو رسول اللہ تو روز پڑھتے تھے نماز شب. اس کے علاوہ کتنی مرتبہ الف ہو کہتے تھے؟ جبرائیل نے کبھی نہیں کہا، مگر پیغمبر کو 2 مرتبہ الف ہو کہا تھا. بس انہوں نے کہ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ تیسری مرتبہ الف ہو کہیں گے تو ہم نار جہنم کو سرد کر دیں گے. تو رحمت پروردگار جوش میں ہے کہ نار جہنم سرد ہو جائے گی تو ظالموں کو عذاب کہاں دیا جائے گا، اس لیے اب تیسری مرتبہ الف ہو آپ کے دہن سے نہ نکلے. اچھا میں کہتا ہوں زلفیں دے دی. اچھا کبھی غور کرے سارے دنیا اس بات پر، پیغمبر نے اپنی زلفیں دے دی. اگر کسی سواری کی مہار 2 آدمیوں کے ہاتھ میں ہو تو بڑی مصیبت ہے. ابھی بچوں کے ہاتھ میں، وہ کوئی داہنے موڑنا چاہے گا، کوئی بائیں موڑنا چاہے گا. رسول اللہ نے مہار دے دی ہے، زلفیں دونوں کے ہاتھ میں دے دی ہیں، مگر چاہے پیغمبر بتائیں کہ امامت اور عصمت کبھی 2 طرح سے سوچتی ہی نہیں ہے. اس لیے یہ فرق تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کہے ادھر چلو، دوسرا کہے ادھر چلو. یہ عصمت کا تقاضا ہے. میں آپ سے صرف اب اس بات پر، بس اب دامن وقت میں جتنی گنجائش تھی انشاءاللہ بات کو جاری رکھتے ہوئے کہوں گا، ایک بات میں آپ سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں. یہ مشیت جتنے ناز اٹھا رہی ہے ان کے، اور یہ جتنی فضیلتیں میں نے بیان کی، اس کو ایک مسلمان تو مان لے گا کہ رسول اللہ نے یہ خیال کیا، قرآن میں یہ کہا گیا، مگر ایک غیر مسلم کو، ایک انسان کو اس سے ماننے میں تعامل ہوگا. بھائی یہ مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہو تو یہ سب فضیلت کی باتیں ہیں کہ عید میں کیا ہوا، اور جناب فاطمہ نے کیا کہا، اور حضرت علی نے کیا فرمایا، اور رسول اللہ نے کیا فرمایا. یہ مسلمانوں کے لیے سب باتیں تو اہم ہو سکتی ہیں، مگر غیر مسلم، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انسانیت کی بات کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے امام حسین کی ذات میں کون سی اپیل ہے، کون سی کشش ہے جس سے انسان حسین ابن علی کی طرف متوجہ ہو؟
آپ کہہ رہے ہیں شہید انسانیت ہے، اگر وہ شہید اسلام کہیں، اسلام کے رہبر کہے جائیں، سب باتیں بجانب تمام مسلمان مان لیں گے، آپ کو اتنی بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، مگر غیر مسلموں کے لیے پیغمبر کا اتنا لحاظ و خیال کرنا ہی ان کی کچھ کوئی ضرورت نہیں، ان کو اس کو غور کریں۔ آپ امام حسین کے کیریکٹر میں دو بنیادی باتیں تلاش کر لیجئے، انشاءاللہ اس کو میں ڈیولپ کروں گا موقع رہا کے سامنے، تو دو بنیادی باتیں امام حسین کے کیریکٹر میں اور سیرت میں ملتی ہیں جس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ ایک، امام حسین کا امن و امان کی ضرورت کا تصور، پیسفل کو ایگزسٹنس، جس میں امام حسین کا یہ مقولہ جیو اور جینے دو، لیو اینڈ لیٹ لیو، یہ بنیاد امام حسین کے فلسفے اور تصور کی، لیو اینڈ لیٹ لیو، جو مسلمانوں کو آج سمجھ میں نہیں آ رہی، زندہ رہو اور دوسروں کو زندہ رہنے دو، ایک بات۔ دوسرا، اس کے ساتھ حمایت باطل سے کنارہ کشی، ڈسوسیشن فرام دی فالس ہڈ، فالس ہڈ جو ہے، غلط بات جو ہے، باطل جو ہے، اس کی مدد نہ کرو، اس کی حمایت نہ کرو، اس سے الگ رہو۔ اب دیکھیں گا یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ارائز کرتی ہے، یعنی ایک آدمی ایسا ہو سکتا ہے امن و امان والا، آپ اسے مارتے رہیے، کچلتے رہیے، کوٹتے رہیے، وہ بولتے نہیں میں امن و امان والا ہوں، یہ نہیں ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کو یہ نہیں، امن و امان کا تصور ہے لیو اینڈ لیٹ لیو۔ لیکن اگر اس کا ٹکراؤ ہو جائے کہ حمایت باطل کا معاملہ آ رہا ہے تو پھر کھڑے ہو جاؤ، اور آپ اسی لیے معصوم کی نہ دنیا کو صلح سمجھ میں آتی ہے نہ جنگ سمجھ میں آتی ہے، جب صلح کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں صلح کیوں کر لی، جب جنگ کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جنگ کیوں کی، وہ کرتے ہیں امن و امان کی ضرورت کا لحاظ، لیکن جب حمایت باطل کا دھبا سامنے آنے لگتا ہے تو وہ جنگ کے لیے تلوار ہاتھ میں لے لیتے ہیں، وہ جذبات کے پابند نہیں ہوتے، وہ اصول کے پابند ہوتے ہیں۔ تو اب کمزور طبیعت والوں کو ان کی جنگ سمجھ میں نہیں آتی، اور ذرا جو شجاع قسم کے لوگ ہیں انہیں ان کی صلح سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت مشہور ہے آپ حضرات کے ذہن میں، وہ جناب جوش ملی آبادی نے ایک بجے کا ارشاد فرمایا تھا، جوش ملی آبادی نے، کہ کسی نے کہا کہ آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تو اپنا لیڈر اور رہبر مانتے ہیں، کہا بالکل مانتا ہوں، وہ کہا آپ نے جتنے شعر امام حسین کے لیے کہے اس کی مدح کی امام حسن کی سلسلے میں نہیں کی، کہنے لگے وہ سب صحیح مگر میری پٹھان طبیعت کو سلو گوارا جو نہیں ہے۔ اب میری طبیعت جو ہے وہ سلو کو گوارا نہیں کرتی، تو ہماری طبیعتوں کو سلو گوارا ہو یا نہ ہو، اہل بیت سلو بھی خدا کے لیے کرتے ہیں، جنگ بھی خدا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر حسین ابن علی امن پسند نہ ہوتے تو امام حسن کی شہادت اور حسین ابن علی کے اس واقعے میں 10 سال کا فاصلہ ہے، یہ جنگ 10 سال کے اندر ہو جانی چاہیے تھی، مگر یہ کربلا میں روز عاشورہ جب 61 ہجری میں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ تک امام حسین نے لیو اور لیٹ لیو کے مسئلے کو جاری رکھا، اور جب یزید نے بیعت کا سوال کیا، اور اب امام کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یزید کی بیعت کر لینے کا مطلب ہے کہ وہ باطل پرست جو ہے اس کی میں حمایت کروں، اس کو سپورٹ کروں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو آپ نے بیعت سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد جتنی صورتیں اس کی ممکن تھیں سب سامنے ہو گئیں، جس کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، روزہ عاشورہ بھی امام حسین علیہ السلام میں آئے گا تذکرتاً، تو میں اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا بس۔ تو روزہ عاشورہ بھی امام حسین نے جو خطبہ دیا ہے سمجھانے والا، پہلے خطبہ، جنگ نہیں شروع کر دی، اور روزہ عاشورہ خطبہ دینے کے بعد آپ کے خطبے کا جب کوئی جواب نہیں بن پایا، تو ان لوگوں نے، باطل پرستوں نے، امام حسین سے یہ کہا، اب بیعت کیوں نہیں کر لیتے، اس سے جھنڈٹ ہی ختم ہو جائے، آپ کو بیعت کر لینی چاہیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، دیکھیے بالکل یہی اصول ہے، نہ میں غلاموں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا، اور نہ بزدلوں کی طرح تمہارے سامنے سے بھاگوں گا، یعنی میری امن پسندی کو اگر تم میری کمزوری سمجھ رہے ہو، تو نہ میں غلاموں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا کہ تمہاری اطاعت قبول کر لوں، اور نہ جب جنگ ہوگی تو بزدلوں کی طرح تمہارے سامنے سے بھاگوں گا، میں اپنی جگہ پر ڈٹوں گا اور رہوں گا۔ یہ وہی فلسفہ ہے جو حسین ابن علی نے دیا۔ اب یہ وہ زمانہ ہے ارباب کرم جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی اصول کے اس فرسٹ پارٹ کو
مکمل کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا. مدینہ منورہ امام حسین نے 28 رجب کو چھوڑا تھا, اور ایک ایسی جگہ پر آ کر کے آپ فروکش ہو گئے مکے میں جہاں آپ چیٹی کو بھی نہیں مار سکتے, جہاں آپ کوئی چھوٹا سا کیڑا گھاس نہیں اکھاڑ سکتے, مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بھی اپنے کو غیر محفوظ تصور کر رہے یا نہیں. آپ بتائیے کہ ایک آدمی کو اپنے شہر میں لڑنا آسان ہے کہ نہیں؟ نہ ہم یہیں پر لڑیں گے. وہ ولید کے پاس کتنی طاقت تھی اس وقت, کتنی بڑی فوج تھی اس کے پاس, ولید کے پاس. جب اسے اس نے بیعت کا سوال کیا امام جو تھے اس کو, جب واقع کربلا کے بعد مدینہ منورہ کے افراد نے واقع حرہ میں یزید کے گورنر کو نکال کر کے قبضہ کر لیا, بعد میں جو کچھ حال ہوا ہو لیکن اس وقت تو قبضہ ہو ہی گیا تھا, تو حسین ابن علی کی اسٹریٹجی یا حکمت عملی یہی ہونی چاہیے تھی کہ آپ اس وقت قبضہ کر لیتے, لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دامن پر امن پسندی کے خلاف کوئی الزام آ جائے یہ نہیں آنے دیا. پھر حسین سے کہا گیا تھا بیعت کرو, بیعت نہ کرتے, گورنر کو کیوں مار ڈالا, فوج کو کیوں قتل کر دیا, یہ الزام نہیں. اور آپ چلے بھی لیکن وہی بزدلوں کی طرح نہیں چلے, دن میں آئے مدینے سے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رات میں نکل گئے تھے مکے سے, بیعت نہیں کرنی تھی تو رات میں چلے گئے, مگر حسین ابن علی عورتوں بچوں سب کو لے کر کے گھر سے نکلے اور کوئی روک نہیں سکا, نہ حکومت روک پائی, نہ گورنر روک پایا, نہ وہ کوئی نہیں روک پایا. آپ مکے میں آ کر کے فروکش ہو گئے. اب آپ بتائیے کب آئے؟ شعبان کے مہینے میں آئے. شعبان, رمضان, شوال, ذی قعدہ, ذیلحج کی 8 تاریخ کو آپ نے مکے سے سفر کیا ہے, یعنی 4 مہینے تقریباً پورے امام حسین علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں گزرے. آپ ہمیں بتائیے کون سی جنگی پریکٹس یا تیاری حسین ابن علی نے کی؟ جو الزام لگانا چاہے, میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے واقعے سے پہلے امام حسین نے وہاں پر کون سا لشکر جمع کیا, یا جو افراد آئے تھے انہیں اکسایا ہو ہم سے کو ہم بہت پریشان ہیں ہمارا ساتھ دو, واقعے کو انہوں نے بیان کیا, خطبات اب دیے, کیوں یہاں آ گئے ہیں, کیا واقعہ پیش آیا, یہ سب بیان کیا, لیکن کوئی جنگی تیاری امام حسین کی مکے میں نہیں ملتی ہے. جب 8 ذیلحج کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چلے تو کیوں چلے؟ دیکھیے فرزدق نے پوچھا ہے, فرزدق جو شاہد تھا وہ حج کے لیے آیا ہوا تھا, اس نے پوچھا ہے فرزند رسول آپ کیوں جا رہے ہیں حج کو چھوڑ کے؟ ابھی کوئی عام آدمی نہیں جا رہا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں حج کو چھوڑ کے. 25 حج پیدل امام حسین نے کیے ہیں. جو یہاں ایک حج جو ہوائی جہاز سے کرتا ہے وہ بھی پناہ مانگ جاتا ہے, ایک حج کرنے والا جو آج کے دور میں جاتا ہے اور اچھے ہوٹل میں ٹکتا ہے اور آج کی سہولتیں ہیں, وہ جو آدمی پیدل مکے اور مدینے کا تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آئے اور پیدل حج کرے, اور ایک دو نہیں جو 25 حج کرے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی آدمی اسے حج کو ترک کرنا پڑ جائے, 7-8 دن اس کو کوئی ایسے ہی حالات پیدا ہو جائیں اسے چھوڑنا پڑے, اور جو اتنی محنت سے اور شوق سے گیا اس کا کیا حال ہوگا؟ جب عام آدمی پریشان ہو جائے گا اور رنج میں گرفتار ہو جائے گا تو حسین ابن علی پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ لیکن انہوں نے فرزدق سے کیا کہا؟ اگر میں رک گیا تو یا قتل ہو جاؤں گا یا گرفتار ہو جاؤں گا, کیونکہ میرے قاتل خنجر لیے موجود ہیں ان کے پاس ہیں, اور اگر وہاں حسین ابن علی قتل ہو جاتے تو آپ یاد رکھیے گا کہ سارا الزام, ارے امام حسن کی شہادت ہوئی الزام دوجہ کے اوپر ہے, امیر المومنین کی شہادت ہوئی الزام خارجی کے اوپر ہے, حسین ابن علی قتل کر دیے جاتے مکے میں یا میدان مزدلفہ میں یا عرفات میں, کہیں بھی حسین ابن علی اگر قتل ہوتے یا گرفتار ہوتے ختم ہو جاتی بات, کہتے وہ خارجی تھے انہوں نے مار ڈالا بات ختم ہو جاتی. یہ حسین ابن علی کی حکمت عملی تھی کہ انہوں نے باطل کو بالکل دنیا کے سامنے لا کے کھڑا کرنے کے لیے حج کو ترک فرمایا, اور اسی سے ہمیں ان کا شعور عبادت معلوم ہوتا ہے کہ حق کے لیے عبادت کی جاتی ہے جذبات کے لیے نہیں. تکلیف ہوئی, یہ نہیں ہے آپ کو تکلیف ہوئی بس آپ کی رحمت تمام کرتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کی تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. جب آپ 8 ذیلحج کو نکلے ہیں مکے سے تو یہ روایت آپ سنتے رہتے ہیں, بس آپ کی رحمت تمام کرتے ہوئے عزاداران امام مظلوم حسین ابن علی مڑ مڑ کے خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے اور روتے تھے. عزاداران امام مظلوم آپ نے سنا ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ حسین جا رہے ہیں 8 ذیلحج کو, جس دن دنیا منا کی طرف جا رہی ہے, ارکان حج چار مہینے سے ایک آدمی ٹکا ہوا ہے حج کرنے کے لیے اور وہ واپس جا رہا ہوں. بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حسین تو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے, مگر آپ یہ بتا دیجئے کہ خانہ کعبہ کا کیا حال رہا ہوگا. دیکھیں نا, معصوم سے تو گفتگو کرتا ہے نا. اگر معصوم حجر اسود سے کہے کہ گواہی دو تو وہ گواہی بھی دیتا ہے. آپ کو پتھر کی آواز نہ سنائی پڑے مگر امام سنتا ہے, آپ کو خانہ کعبہ کی آواز نہ سنائی پڑے مگر وہ سنتا ہے جو امام ہوتا ہے. امام جب مڑ کے دیکھنا بھی یہی معنی ہوں گے کہ وہ مڑ کے دیکھ رہے تھے, رو رہے تھے, تو شاید آواز دی ہو خانہ کعبہ نے کہ کیا فرزند رسول میں آپ کی طواف سے محروم رہ جاؤں گا, اتنے افراد آئے ہیں, مجھے اس کی فکر نہیں کتنے مسلمان یہاں طواف کریں گے, یہ ان کی سعادت ہے میرا طواف کریں, میں تو آپ کے قدموں کے لیے بے قرار ہوں. جب آپ طواف کریں گے اے وارث ابراہیم, کیا میں آپ کے طواف سے محروم رہ جاؤں گا؟ تو شاید میرے مولا حسین ابن علی نے جواب دیا ہو, شاید جواب مولا حسین ابن علی کا آیا ہو, اے کعبہ تیری عظمت ہے, اللہ کے گھر میری نظروں میں ہے, مگر اب میں تیرا طواف نہیں کروں گا, اب میں عباس کے لاشے کا طواف کروں گا, اب کربلا میں میرے جوان بھائی کا لاشا پڑا ہوگا, اس کے گرد میں گھوم رہا ہوں گا, اب میرا, اب تو یہ نہ سمجھ کہ طواف ہی ہوگا, اب میرا لاشا پڑا ہوگا اور زینب میری بہن میرا طواف کر رہی ہوگی میرے لاشے کا. اگر حجر اسود نے آواز دی ہو فرزند رسول, ہزاروں افراد بوسہ دے مجھے کسی کی پرواہ نہیں, مگر آپ کے لبوں کے بوسے کے لیے بے چین رہوں گا کہ جب ارکان کی ادائیگی کے بعد آپ حج کے لوٹیں گے تو آپ کا بوسہ میں لیتا, میں اتنا بے قرار ہوں. تو شاید آواز دی ہو حجر اسود, میں تیری عظمت کا قائل ہوں, تجھے میں نے بوسے دیے ہیں, مگر اب میری منزل یہ ہے کہ میں تجھے بوسہ نہیں دوں گا, اب میں زینب کے بازوؤں کو بوسہ دوں گا, اب میں علی اصغر کی گردن کا بوسہ دوں گا جس پر ہرملا کا تیر پیوست ہو چکا ہے. شاید حسین ابن علی کو آواز دی ہو صفا و مروہ کی پہاڑیوں نے, اے فرزند رسول, اے حاجرہ کے وارث, کیا ہم محروم رہ جائیں گے آپ کی صحیح سے؟ اور حسین ابن علی نے آواز دی ہو کہ نہیں نہیں, میں نے بہت صحیح کی, میرے دل میں خواہش بھی ہے مگر وہ صحیح اور ہے, اب صحیح اس حال میں ہوگی کہ رباب کا ششماہ لال میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں خیمے کی طرف بڑھ رہا ہوں گا, کبھی آواز دوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون, رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ, سات مرتبہ خیمے کی طرف جاؤں گا, سات مرتبہ خیمے کی طرف سے پلٹوں گا, میری صحیح روز عاشورا کربلا میں ہونی ہے, شاید میدان منا نے آواز دی ہو, اے رسول اللہ کے فرزند, اے ابراہیم و اسماعیل کے وارث, ہزاروں افراد قربانیاں پیش کریں گے مگر تیرا جذبہ کہاں لائیں گے؟ قربانی کا جو تو جذبہ قربانی کے ساتھ پیش کرتا, کیا میں محروم رہ جاؤں؟ امام نے فرمایا ہوگا نہ جانے کتنی بار تیرے یہاں آ کے اپنے جد کی سنت پر عمل کیا, مگر آج میں اپنی سنت کربلا میں خود بنوانے جا رہا ہوں, اب میری قربانی اس عالم میں نہیں ہوگی کہ میں ایک دمبا لے کے آؤں اور قربان کر دوں, اب میری قربانی کا عالم یہ ہوگا 18 سال کا جوان بیٹا ہوگا, گھوڑے پر بیٹھا ہوا جا رہا ہوگا, پورا باپ کمر پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوگا, یہ میری قربانی ہوگی جو علی اکبر کی صورت میں جا رہی ہوگی, اور کربلا میں نیزے کا پھن اس کے سینے میں پیوست ہو گیا ہوگا. میں ایک قربانی نہیں پیش کروں گا, میں 72 قربانیاں کربلا کے پن میں پیش کروں گا. میری قربانی کا عالم یہ نہ ہوگا کہ میں لا کے جانور کو ذبح کر دوں, 6 مہینے کا بچہ ہوگا, میرے ہاتھ اس طرح سے ہوں گے, اگر ہاتھ کانپ جائے تو وہ مجھے وارث ابراہیم نہ سمجھنا, وارث اسماعیل نہ سمجھنا, ہرملا کا تیرے سے شوبہ خطا کر سکتا ہے, میرے ہاتھ میں لفظ نہیں آئے گی, اب میری قربانی علی اکبر اور علی اصغر کے شکل میں ہوگی. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا, يَا اللَّهُ مَا اِتَضَاءِ مُقْتَصِرْ قَبُولِ فَرْمَا. پروردگار آئین آسواں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما دے. یا اللہ جملہ عزاداران امام مظلوم کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی جہاں جہاں مومنین ہیں اور رضا امام مظلوم میں مشغول ہیں, اللہ ان سب کو محفوظ و معمول رکھ. اللہ ہم مسلمانوں کو صحیح شعور عطا فرما, جو ہم حسین کی فکر کو سمجھ سکیں, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں. یا اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے آوان و اصحاب و انصار نہ کریں.